الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المستكبرين یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لا يحب بمعنی یبغضو فرمایا ہے, اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اپنی محبوبیت اور بندے کی محبت پر نظر کر کے یبغضو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, لا یحبو ہی کو کافی قرار دیا گیا. خلاصہ یہ کہ کبر مبغوض ہے اور بدترین چیز ہے. جب یہ ایسا ہے تو اس کا مقابل بہترین اشیاء اور حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا, اور وہ تواضع ہے. تواضع فی نفسی ہی بھی محبوب ہے, اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ تواضع کبر کا علاج ہے, اور کبر کا علاج ضروری ہے کیونکہ یہ بدترین مرض اور ام الامراض ہے, اور یہ مرض عام ہے. تو اس لیے تواضع کی فکر کرنا ضروری ہوا. یہ وہ آیت ہے جو پچھلی مرتبہ بھی جس کی کوئی تشریح عرض کی تھی کہ ان اللہ لا يحب المستكبرین, لوگ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا, یا صحیح ترجمہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حضرت فرماتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو برا سمجھتا ہے, یا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جن کے دلوں میں بڑائی ہے اپنی, ان کو پسند نہیں کرتا, ان سے محبت نہیں کرتا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تعبیر اختیار فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبت نہیں کرتا, یہ اگر غور کرو تو اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک بہت عظیم نعمت ہے, اس سے بڑی اور نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے محبت فرمائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی, کیونکہ تمام نعمتیں اس کے اوپر متفرع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا محبت نہ فرمانا, یہ در حقیقت یہ بہت بڑی زبردست وعید ہے, ان اللہ لا يحب المستكبرين. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ معمولی بات نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے، بلکہ مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ شخص مبغوض ہے جو بڑا ہی کرنے والا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد منقول ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ قسمتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری چادر ہے یعنی میری صفت ہے، بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو زیبا ہے، اور جو شخص مجھ سے اس بڑائی کی صفت میں، بڑائی کی چادر میں مجھ سے مقابلہ کرے یعنی مجھ سے جھگڑے اور کہے کہ نہیں میں بڑا ہوں تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. یہ الفاظ ہے حدیث، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو اس لیے لا یحب معنی میں مبغوض ہونے ہی کہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت ہی مبغوض ہے کہ جو اپنی بڑائی دل میں رکھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں تواضع پیدا ہو، لہذا دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر کبر ہوگا، تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگی، تواضع ہوگی تو تکبر نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ تکبر کا علاج کیا جائے اور تواضع کو حاصل کیا جائے. اور یہ ایسی بیماری ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کہ شاید ہی اس سے کوئی خالی رہتا ہو. اپنے اپنے درجے میں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے دائرے میں کسی نہ کسی طرح یہ بیماری آ ہی جاتی ہے. میں نے اپنے استاد، اپنے شیخ، ایک بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ جو جھاڑو دیتے ہیں نا، اور جن کو بھنگی کہا جاتا ہے یا جمع دار کہا جاتا ہے، تو یہ پیشہ جو ہے جمع داری کا، یہ عام طور سے بہت نیچا پیشہ سمجھا جاتا ہے. لیکن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمع داروں کے اندر بھی تکبر ہو جاتا ہے، کہ جب کوئی جمع دار دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی جتاتا ہے تو اپنی بڑائی جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے اتنے گھر کمائے اور میں اتنے گھر کماتا ہوں، یعنی میں زیادہ گھروں کی صفائی کرتا ہوں. تو اب یہ جو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جمع دار دوسرے جمع داروں پر اپنی بڑائی جتا رہا ہے اور اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہا ہے، ان سے زیادہ بلند رتبہ سمجھ رہا ہے، اس واسطے کہ یہ کہتا ہے کہ میں میرے دائرے میں رہتے ہوئے تو میں ہی بڑا ہوں. اس نقطہ نظر سے اگر جائزہ لے کر دیکھو تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ کسی نہ کسی درجے کے کبر سے بچا ہوا ہو، اور اس کبر کو چونکہ ام الامراض فرمایا گیا، بیماریوں کی جڑ، تو اس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو زائل کرنے کی اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بزرگوں کے ہاں جب شروع میں لوگ اپنی اصلاح کی غرض سے جاتے تھے تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے دل سے بڑائی کا احساس نکالا جائے، کسی طرح بڑائی کا احساس نکالا جائے، اور ان کے اندر جو ایک تکبر کا کے جراثیم ہیں ان کو مارا جائے. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک نفس کی پوری اصلاح نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، شاید ہی کوئی مسلمان آج کل ایسا ہو جس نے نام نہ سنا ہو، ہندوستان میں ان کے علم و فضل کا طوطی بول رہا تھا، اور ان کی کتابیں، ان کی تالیفات سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، علماء اس سے استفادہ کرتے تھے اور عام تعلیم یافتہ لوگ بھی استفادہ کرتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی ان کی ایک شہرت تھی. وہ خود اپنی بات فرماتے ہیں کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ لکھنے کی توفیق ہوئی. سیرت النبی انہوں نے لکھی ہے، پہلی جلد تو شبلی نعمانی صاحب کی ہے، اس کے بعد ساری جلدیں حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی. تو جب سیرت لکھ چکا تو دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی تھی، کھٹک یہ پیدا ہوتی تھی کہ جو سیرت لکھ رہا ہوں، جس ذات والا صفات کی سیرت لکھ رہا ہوں اور سیرت کے جو اوصاف میں نے لکھے ہیں، ان کی کوئی جھلک میرے اپنے عمل میں یا اپنی زندگی میں بھی ہے یا نہیں، یہ ایک دل میں خیال اور دل میں ایک کھٹک اور طلب پیدا ہوتی تھی. اور یہی وہ چنگاری ہے جو انسان کو در حقیقت پھر اصلاح کے راستے پر لاتی ہے. یہ جو خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میرے اندر یہ سیرت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں لکھ تو دی اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن میرے اندر بھی اس کا کوئی عکس ہے یا نہیں، میرے اعمال کے اندر بھی اس کی کوئی جھلک ہے کہ نہیں، یہ ایک فکر مجھے پریشان رکھتی تھی. اور ساتھی اسی سیرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر بھی دل میں ڈالی تھی کہ عام طور سے اس سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس آدمی جائے اور اس سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر کرے، تو یہی راستہ ہوتا ہے. تو سارے ہندوستان میں نظر ڈالتا تھا کہ کس کے پاس جاؤں، اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا علامہ مانتی ہے وہ کس کے پاس جائے اپنی اصلاح کرانے کے لیے. تو سنا تھا حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو خیال ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح حضرت کے پاس اور اندازہ کروں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، مطلب یہ کہ اندازہ لگایا جائے کہ میری یہاں پر کھپت ہو سکے گی یا نہیں، میرا دل مل سکے گا یا نہیں، مجھے مناسبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پہلی مرتبہ صرف اگر دیکھا جائے تو شاید یہ کہنا بے جانا ہو کہ امتحان کی غرض سے تھانہ بھون پہنچے اور حضرت کی خدمت میں، حضرت کی مجلس میں ایک آدھ دن گزارا. اور جب واپس روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت مانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا علامہ جو ساری دنیا میں اس کے علم و فضل کا چرچا ہے، اس کو میں کیا نصیحت کروں، سب کچھ تو پڑھا ہوا ہے، اسے قرآن اس کریم اس نے پڑھ رکھا ہے، حدیثیں اس نے پڑھ رکھی ہیں، تاریخ اس کو ازبر ہے، تو اس کو کیا نصیحت کروں. اور یہ حضرت والا کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص کوئی سوال کرتا تو ایک لمحے کے لیے فوراً دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، دل ہی دل میں، یا اللہ اس کا سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. یہ تھا رجوع اللہ، کہ کوئی بھی سوال کرے تو اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے کہ یا اللہ آپ اس کا کوئی صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دل دلی میں کہ اللہ اتنا بڑا علامہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے تو کوئی ایسی بات دل میں ڈال دیجیے جو اس کے لیے کارآمد ہو جائے، مفید ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا بے ساختہ جو منہ سے کلمہ نکلا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. اول و آخر نصیحت کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا. پھر حضرت سید صاحب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے یہ فرمایا تو ایک قلب کی طرف اشارہ کر کے کچھ جھٹکا سا دیا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. فرمایا کہ بس وہ جملہ ان کا کہنا تھا اور دل کی حالت تبدیل ہو گئی، وہ جھٹکا دل پہ لگ گیا اور پھر بے ساختہ زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور پھر دل نے تہیہ کر لیا کہ جس منزل مقصود کی میں تلاش میں تھا وہ یہیں سے ملے گی. چنانچہ پھر حضرت کے ہاں آنا جانا شروع کیا خادمانہ انداز، یا تو وہ علامہ کے جو ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے اور اس کے علم و فضل کا جو چرچا تھا اس کی وجہ سے طبیعت میں اس کا اثر بھی تھا، اور یا یہ حالت ہوئی کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت میں حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھتے. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ بعد میں حقیقتاً انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. اپنا سارا علم و فضل اپنی جگہ. اور پھر حضرت فرماتے ایک دن میں نے دیکھا کہ اندر حضرت کی مجلس ہو رہی تھی اور یہ کہیں باہر سے آئے مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تو جتنے لوگ اصحاب مجلس تھے ان کے جوتے رکھے ہوئے تھے، لوگوں کے سب کے جوتے سیدھے کر رہے تھے، جو مجلس میں آنے والے لوگ تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے. اور ایک مرتبہ فرمایا حضرت ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ سے ان کو بہت تعلق تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت کے گھر پر گیا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج لاؤ آج آپ کو میں دکھاؤں اپنا غسل خانہ. تو غسل خانے میں لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چوکی رکھی ہوئی تھی، ایک لوٹا رکھا تھا، ایک مسواک رکھی تھی بس. پھر فرمایا کہ کسی زمانے میں یہ فیشنیبل مولوی کا زبردست غسل خانہ ہوا کرتا تھا، یعنی یہ اس میں جو جتنے فیشن ہیں غسل خانے کے وہ سارے کے سارے موجود ہوا کرتے تھے. لیکن ان بڑے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا کہ اب سب چیزوں سے نفرت ہو گئی اور اب یوں دل چاہتا ہے کہ بس جو سادگی کے ساتھ جو مسنون طریقے ہیں وضو اور غسل کے بس انہیں پر اکتفا کیا جائے، باقی ساری چیزیں ہٹا دی. ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت میرے شیخ عارف بھی فرما رہے ہیں قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کہ میں نے دیکھا کہ حضرت والا کی مجلس ہو رہی تھی اندر، حضرت مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور یہ باہر نہیں، اس وقت مجلس نہیں ہو رہی تھی، حضرت والا کی تالیف کا وقت تھا تو حضرت اپنا سیدری میں بیٹھ کر کچھ تصنیف تالیف فرما رہے تھے اور یہ دور کھڑے ہوئے اوپر کی سیدری کا کی جو کڑیاں ہوتی ہیں ان کو پکڑے ہوئے اور حضرت کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں پیچھے سے آیا تو میں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا کہ کیا سوچتا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ساری زندگی جن چیزوں کو علوم سمجھا کیے وہ تو جہل ثابت ہوئے اور علوم تو ان بڑے میاں کے پاس ہیں. تو اس درجہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, یعنی شیخ نے ان کی تعریف میں شعر کہا. کیا شعر؟ کہ السلیما گیر اخلاص عمل, السلیما گیر اخلاص عمل, دانت ندوی را منزہ از دغل. کہ سلیمان سے اخلاص سیکھو, اخلاص عمل سیکھو, اور اس ندوی کو, یعنی سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو, ہر قسم کے دغل سے, مکر و فریب سے اور دھوکے سے منزہ سمجھو. یہ پاک ہے اس قسم کے, ہر قسم کے دھوکے سے. یہ شہادت دی شیخ نے اپنے مرید کے بارے میں. کاہے سے دی؟ کہ وہی جو ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی شیخ کے پاس جا کر وہ کچھ ذکر بتا دے گا, وہ ذکر کرتے رہو, اور ٹھیک ہے ذکر بھی ایک مخصوص, لیکن ذکر تو گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے. کسی کے پاس جانے, بڑے کے پاس جانے کا مقصود ہوتا ہے اپنی دماغ کے خناس کو مٹا دینا. آپ نے پتہ نہیں پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ, حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ, گنگو کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا ابو سعید رحمت اللہ علیہ. اور جتنا بڑا پیر ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, کوئی بڑے منصب کا آدمی ہوتا ہے, تو اس کے بیٹے کے اندر ایک صاحبزادگی کا ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہاں بیچ میں بتا دوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو خط لکھا, اور جو البلاغ کے مفتی اعظم نمبر میں میں نے شائع بھی کیا, میں نے حضرت کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت ہم اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر اور اس کے حضرت کے سیرت پر ایک البلاغ کا خصوصی نمبر شائع کر رہے ہیں, تو آپ برائے کرم اس کے لیے کچھ لکھ کے بھیج دیجیے. تو حضرت نے ایک لمبا خط لکھ کے بھیجا, اس میں کچھ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گزرے ہوئے واقعات بھی تھے, اور آخر میں ہمارے لیے نصیحتیں تھیں. تو ایک نصیحت کا جملہ جو حضرت نے لکھا, وہ جملہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں, بڑی محبت کا بڑا پیار بھرا خط تھا, اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صاحبزادگی کا سور بہت دیر میں جا کے نکلتا ہے. یعنی اگر کسی کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہو تو یہ صاحبزادگی کی وجہ سے جو دل میں خناس پیدا ہو جاتا ہے یا تکبر آ جاتا ہے یا بڑائی آ جاتی ہے, اس کو سور سے تعبیر کیا کہ ایسی نجس چیز ہے جیسے کہ سور. تو صاحبزادگی کا سور بہت دیر میں نکلتا ہے, یہ جملہ وہ مجھے لکھا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی میں بھی ان کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی آپ کے بارے میں, آپ دونوں صاحبزادوں کے بارے میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کا خصوصی دھیان رکھیں. اور اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کا خصوصی دھیان رکھیں. اور ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو بھی کئی مرتبہ بار بار حضرت خط میں یہ بات لکھا کرتے تھے. تو یہ صاحبزادگی ہوتی ہے, یہ جو بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو اس بیٹا ہونے کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. جب تک والد صاحب زندہ رہے تو وہی صاحبزادگی میں وقت گزر گیا، کوئی دھیان نہ دیا کہ باپ سے کچھ حاصل کرتے ہیں. جب وفات ہو گئی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اچانک پتہ چلا کہ اتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں موجود تھی وہ چھن گئی اور ہم نے کچھ حاصل نہ کیا. اب فکر ہوئی کہ کیا کریں، کس سے وہ حاصل کریں. تو معلوم ہوا کہ حضرت کے مریدین میں سے ایک بڑے شیخ ہیں حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت کے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے. تو معلوم ہوا کہ ان کا بڑا فیض ہے، تو ان کے پاس جاؤں، جا کر ان سے کچھ سیکھوں اور اپنے باپ کی دولت ان سے حاصل کروں گا. تو سفر کر کے ہندوستان سے گنگوہ سے سفر کر کے بلخ پہنچا. حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے شجرے کے لحاظ سے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ الشیخ تھے، تو ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں، تو بڑا اکرام کیا. شہر سے باہر نکل کر اپنے مریدین کے ساتھ اور بڑا زبردست استقبال کیا اور شاندار سواری پر سوار کر کے ان کو اپنے ہاں لے کر آئے، بڑا معزز مہمان بنایا، اعلیٰ درجے کے کھانے پکوائے اور بہترین رہائش کا انتظام کیا. دو تین دن چار دن رہے، پھر کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کیا کہ بھائی میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں لہذا ان کی خدمت میں کچھ نذرانہ. جب وہ نذرانہ پیش کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ مجھے جو کچھ عطا فرما رہے ہیں، یہ روپے پیسے، میں ان کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اصل میں آپ سے وہ دولت لینے کے لیے آیا تھا جو آپ ہمارے گنگوہ سے لے کر آئے. یعنی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء تھے. حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تو تھے، لیکن خلافت ان کو ملی تھی شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے خلیفہ تھے شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو کہا کہ آپ جو گنگوہ سے جو دولت لے کر آئے ہیں میں تو اس کا کچھ حصہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا وہ دولت لینے آئے ہیں، جہاں کہ اچھا پھر آج سے مہمانی ختم، یہ اعزاز اکرام جو ہو رہا تھا یہ سب ختم، اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی جہاں آپ اب تک رہے تھے، بڑے شاندار جگہ پر ٹھہرایا ہوا تھا، اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی، اب ہمارا ایک طویلا ہے، طویلا یعنی جہاں پر کے جانور باندھتے ہیں، اس طویلے میں آپ رہیں گے جہاں گوبر اور لیر اور جانور وہاں پر رہیں گے، وہاں پر قیام ہوگا. اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ جو سردی کے موسم میں حمام میں پانی گرم کیا جاتا ہے تو پانی آپ گرم کرنے کی خدمت آپ کے سپرد ہے، دوسرا کام یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن چونکہ اخلاص لے کر آئے تھے، تھے صاحبزادے نازوں کے صاحبزادے، لیکن جب واقعی اخلاص سے اپنی اصلاح کرانے آئے تھے تو منظور کر لیا، طویلے میں رہ پڑے، طویلے میں قیام اور حمام جھونکنا. ایک مرتبہ شیخ عبدالقدوس انہوں نے حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھنگن سے کہ تو وہاں سے وہ جو لید گوبر جو جانوروں کا صاف کرتی ہے تو وہاں سے لے کر وہ ٹوکرے میں بھر کے اور اس کے پاس سے گزر جانا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو سعید، ان کے پاس سے گزر جانا اس طرح کہ تھوڑا سا گر بھی جائے آس پاس وہاں پہ، اور پھر جو وہ کہیں وہ مجھے بتانا. تو یہ بھنگن ٹوکرا لے کے گزری اور وہ بدبودار ٹوکرا اور وہاں سے تھوڑا سا ان کے آس پاس بھی گرا تو انہوں نے اس کو بھنگن کو ڈانٹا کہ تو کیا تیری کیا مجال ہے تو میرے پاس یہ نجاست کا ٹوکرا لے کے گزر رہی ہے، نہ ہوا گنگو تو تجھے میں اس کی خبر لیتا تیرا، یعنی اگر گنگو میں ہوتی تو وہاں میری راجدھانی تھی، وہاں پر تیری خبر لیتا. حضرت نے بھنگن کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا تم وہ لید گوبر کا ٹوکرا لے کے گئی تھی تو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس نے تو بڑے ڈانٹے، وہ مجھے بڑا ڈانٹا، بہت برا بھلا کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو تمہاری خبر لیتا. تو حضرت نے کہا ابھی بہت قصر ہے، ابھی صاحبزادگی بہت کچھ باقی ہے، تو کوئی بات نہیں. کچھ اور وقت گزرا تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر بھنگن سے کہا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ اس کے پاس سے لے کے گزرنا، اور اس طرح گزرنا کہ کچھ تھوڑی سی مٹی وٹی یا نجاست اس کے اوپر گر جائے، ابھی تو باہر گری تھی نا، اب تھوڑی سی ان کے اوپر بھی گر جائے. وہ پھر لے کے گزری اور گرایا. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جی اب کے کہا تو کچھ نہیں، مجھے ڈانٹا تو نہیں، لیکن بھائی ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا گھور کے اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ. کہا کہ الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے بھنگن سے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ ٹوکرا لے جا کے گرا ہی دینا وہاں پر، گرا ہی دینا، اس طرح کرنا کہ جیسے ٹھوکر لگ گئی ان کے ساتھ اور پورا ٹوکرا گر گیا، اور پھر مجھے بتانا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ٹوکرا گرا دیا وہیں پر، اور آ کے شخص کو بتایا کہ وہ تو اب کے تو انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ کچھ گھورا، بلکہ اور کہنے لگے کہ بھائی افسوس ہے تمہارے، تمہیں مجھ سے ٹھوکر لگ گئی، تمہاری چوٹ لگی ہوگی، لاؤ میں تمہارے ٹوکرا بھر دیتا ہوں. خود اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو ٹھوکرے کو بھرنا شروع کیا اور اس کو تسلی دی کہ جو تمہیں چوٹ لگی ہے میں اس کی کچھ تلافی کر دوں. حضرت کو نبی تلامی پر الحمدللہ وہ صاحبزادگی کا خناس دل سے اب نکل گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی. آج ہمارے شجرے میں ہمارا جو سلسلہ ہے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی، حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت میاں جنو محمد، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب وغیرہ ہوتے ہوتے حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے گزرتا ہے، اور وہ پھر شیخ وقت بنے. تو اب دیکھو کہ وہاں جانے کے بعد یہ نہیں کہ بھائی وہاں مراقبہ کرو بیٹھ کے یا اذکار و اشغال بتا دیے ہوں پہلے ہی، بلکہ پہلے جو کام ضروری سمجھا وہ یہ کہ کبر کسی طرح زائل ہو، تکبر نکلے دماغ سے، اور یہ اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو. یہ پہلا قدم ہوتا تھا اصلاح کا، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اصلاح نہ ہوئی، یعنی اس تکبر کی اصلاح نہ ہوئی اور ذکر و شغل زیادہ کر لیا تو وہ ذکر و شغل ہی تکبر کی وجہ بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ میں خناس آیا، میں بڑا ذاکر شاغل ہو گیا، میں بڑا عبادت گزار ہو گیا. تو اس لیے پہلا قدم حضرات یہ کرتے تھے کہ اور یہ نکلے کسی طرح. اللہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا ایک مجمع میں، اور وہاں مجمع کے اندر ظاہر ہے لوگ بیٹھے ہوں گے تو حضرت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو کہنے ایک خان صاحب تھے جو کسی بزرگ سے ان کا تعلق تھا، وہ آئے اور آ کر مجھ سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ ایک بات بتائیے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، کیا آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ حضرت منظر پیارے فرمانے لگے کہ اس نے ایسا سوال کیا کہ جو واقعتاً کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی عظیم بات تھی. اب میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا, جائزہ لے کر میں نے سچ جواب, ہاں اس نے کہا سچ سچ بتائیو, یہ الفاظ تھے سچ سچ بتائیو کہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ الحمدللہ میں کسی سے بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا اس بات کا کہ ان میں سے کسی سے میں بڑا ہوں. یہ ہے تواضع, اور یہ تکبر کا فنا کا فنا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے, اس دنیا کو سیراب کرتی ہے اس شخص کی خوشبو, جس نے انا کو فنا کر دیا, جس نے اپنی انا کو فنا کر دیا ہو اس کی خوشبو پھر پھوٹتی ہے, اور یہ پھوٹی اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی پہلا قدم یہ ہے, لیکن بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے مثال کے طور پر اور دوسرے سے زیادہ دی ہے, تو پھر کیسے ہم سمجھیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس کم ہے یا دوسرے سے ہمارے پاس یہ کمال زیادہ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمال والا سمجھ لیا تو ہو گیا تکبر ہو گیا. مثلا کوئی شخص ہے, وہ فرض کرو کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں دوسرے کے مقابلے میں, تو یہ دولت کا کمال اس کے پاس زیادہ ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی واقعی میرے پاس زیادہ ہے, میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوں, تو اگر یہ سمجھتا ہے تو حقیقت سمجھتا ہے, کوئی غلط بات تو نہیں سمجھ رہا, یہ تکبر کیسے ہوگا؟ یا مثلا کسی کے پاس علم زیادہ ہے, علم زیادہ ہونے کے معنی یہ کہ علم کا جو درجے مقرر ہیں, ایک طالب علم ہے جو درجہ اولیٰ میں پڑھتا ہے اور ایک استاد ہے جو دورہ حدیث میں پڑھا رہا ہے, تو درجہ تو بالکل واضح طور پر وہ پڑھانے والے کا درجہ بڑا ہے اور اس پڑھنے والے کا اس کے مقابلے میں کم ہے. تو اگر وہ پڑھانے والا یہ سمجھتا ہو کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے اور یہ میرے سے اس معاملے میں کم ہے, تو اگر یہ تکبر ہو گیا تو پھر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ بالکل سچی بات ہے, اس سے تکبر پیدا ہو گیا. ایک آدمی ہے اس نے ابھی تک میٹرک کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے ایم اے بی اے کیے ہوئے ہے اور اس سے وہ کہیں پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ علم میں اور علم کے تعلیم میں اپنے آپ کو اس سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہی سمجھے گا, وہ کم کیسے سمجھے گا؟ تو پھر تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ اس کے اوپر صادق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق دی ہے اور دوسرا جو ہے وہ یا بے نمازی ہے یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, تو یہ بہرحال اس لیے اگر یہ سوچتا ہے کہ الحمدللہ میں نمازی ہوں اور دوسرا بے نمازی ہے, تو اس میں تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر دو باتیں ہوں تو پھر یہ تکبر نہیں. ایک بات یہ کہ جو کچھ مجھے دوسرے سے زیادہ جو کمال حاصل ہے, چاہے علم میں ہو, چاہے مال میں ہو, چاہے منصب میں ہو, عہدے میں ہو, کسی بھی چیز میں ہو, جو کمال بھی مجھے حاصل ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے, میرے اپنے ذاتی کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں. اگر مجھے اللہ تعالی نے استاد بنایا ہے تو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس منصب تک پہنچا دیا, ورنہ میری اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا واپس لے لے, سلب فرما لے, اس کے قدرت میں ہے جب چاہے. تو جو کچھ بھی کمال حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے. کسی میرا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں. ایک سی یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے. کیا ہوں ایک تو یہ بات, دوسرے یہ بات کہ جو بڑائی یا کمال حاصل ہے اس کی وجہ سے ان کو حقیر نہ سمجھے جن کو وہ کمال حاصل نہیں, ان کی تحقیر دل میں نہ ہو کہ یہ چھوٹا آدمی ہے میں بڑا آدمی ہوں, سمجھے نا, یہ نہ ہو, تحقیر نہ ہو, بلکہ یہ دل میں ہو کہ پتہ نہیں مجھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے, اس کی وجہ سے مجھے اس پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, لیکن نہ جانے اس کے اندر کیا کمال ہو جو مجھے حاصل نہیں. اس کے اندر, اس کے صفات میں, اس کے تعلق مع اللہ میں, اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دوسری صفات میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھے حاصل نہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجھ سے زیادہ نواز دے. تو یہ دوسری بات. پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اس پر شکر واجب ہے, اور اسی کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اپنے پروردگار نے تمہیں نعمت دی ہے وہ اس کو بیان کرو, کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان شمار کر کے کہ یا اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے تو اس کو بیان کرو, مَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لیکن کیا سمجھ کر, اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ, جب چاہے واپس لے لے. اور اس کا اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں, یہ سارے کمالات جتنے بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جب ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کرے تو حقیقت کھل جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی, بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی, چھپ بھی گئیں, لوگوں میں الحمدللہ کچھ مقبول بھی ہو گئیں, لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر کتابیں ایسی ہیں کہ جب اب کھولتا ہوں ان کو تو اس کو پڑھ کر یہ حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا, مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے لکھا تھا, یہ میں نے لکھا تھا. وہ اپنے لکھے ہوئے کو لکھا ہوا جو ہے وہ وہی یاد نہیں رہا, اور اب دیکھ کے پتہ چلا کہ اچھا ہی لکھا تھا. تو اگر یہ ذاتی کوئی کمال ہوتا تو پہلے جس طرح حاصل تھا وہ اب بھی حاصل ہوتا, لیکن وہ نقل ماری ہے کہیں سے, کسی کتاب سے نقل کر دی, کبھی کسی کتاب سے نقل کر دی, اللہ تبارک و تعالی نے وہ عبارت بنوا دی, وہ لکھوا دی, لیکن اب وہ کچھ یاد بھی نہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات خود وہ مسئلہ جو جس کی تحقیق لکھ چکے تفصیل کے ساتھ کبھی سامنے آئے تو ایسا ذہن سپاٹ ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں, پھر اپنی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہوا تھا. تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اور اس کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور یہ یقین رکھے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین لے, یہ اس کی دی ہوئی عطا, دی ہوئی دین ہے, جب چاہے چھین لے. ایک تو اس بات کا اعتقاد دل میں آ جائے, اور دوسرے یہ بات کہ جس کو وہ کمال حاصل نہیں اس کی کوئی تحقیر دل میں نہ آئے. بس یہ ہے محق کے امتحان کہ چونکہ میں بڑے درجے پر فائز ہوں, کیونکہ میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں, کیونکہ میرا تجربہ زیادہ ہے, لہذا جو دوسرے جن کو یہ تجربہ نہیں ہے وہ میرے سامنے بے حقیقت ہیں اور حقیر ہیں, ان کی تحقیر دل میں آئے. یہ دل میں آ جانا، تحقیر کا دل میں آ جانا، یہ کبر کی زبردست نشانی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ چاہے کتنے بھی بظاہر دیکھنے میں مجھ سے کسی صفت میں کم نظر آ رہے ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت اور اپنی قدرت سے ان کو کچھ ایسی صفات دے رکھی ہوں جو مجھے حاصل نہیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جب اصل فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی کہ کون بڑا تھا، کون اچھا تھا، کون برا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب ہو تو یہ مجھ سے کتنا آگے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات کتنے اونچے عطا فرما دے۔ یہ واقعہ بتائیں کتنی مرتبہ میں نے آپ اس مجلس میں سنایا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ساری رات تہجد میں کھڑے ہیں اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا لیکن میرے ساتھ جو لوہار رہتا تھا اس کو جو درجہ ملا اس درجے تک میں نہیں پہنچ سکا۔ اب اگر کوئی لوہار کا عبداللہ ابن مبارک کا تب موازنہ کر کے دیکھتا اپنی زندگی میں، تو عبداللہ ابن مبارک محدث، اتنے زبردست محدث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، فقہ کے زبردست فقیہ، ولی اللہ، عبادت گزار، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، اور دوسرا لوہار لوہا پیٹ رہا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اتنی عبادت ہے۔ ہاں البتہ وہ بیوی نے بتایا کہ جب اذان کی آواز آ جاتی تھی تو جو اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا اس کو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب لوہے پر اور لگا دے، تو اسے چھوڑ کر نماز کے لیے چل کھڑا ہوتا تھا، لیکن حسرت کیا کرتا تھا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ معاش سے فارغ رکھتا تو ہم بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح، ان کی طرح عبادت کیا کرتے۔ اس اللہ کے بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے بڑھا دیا، تو اگر دنیا میں کوئی دیکھتا یا عبداللہ ابن مبارک یہ سوچتے کہ بھائی مجھے تو اللہ نے حدیث بھی دی، تفسیر بھی دی، اور فقہ بھی دیا، اور عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس لوہار بیچارے کو تو یہ توفیق نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی کوئی تحقیر آتی، تو وہی تکبر ہو گیا تھا۔ لیکن جس طرف لوہار آگے بڑھ گیا عبداللہ ابن مبارک سے، تو پتہ نہیں جس کو ہم دیکھنے میں ہمیں معمولی نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی صفات نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں کیا مقام دے رکھا ہے۔ اس واسطے کسی کی تحقیر دل میں کیوں آئے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے بعد کی تحقیر دل میں کیسے آ جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بال بکھرے ہوئے، چہرہ جسم غبار آلود، یعنی میلے کچیلے، مدفوع بالابواب، ایسے کہ لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں، ایسے لوگ۔ لیکن اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابر، تو کس کو دیکھ کے کس کی تحقیر کرو؟ بعض اوقات آدمی کے ظاہری حالات سے کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کیا مقام ہوگا۔ اور بھائی یہ معاملہ میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں دین کی طرف چلنے کی، نماز روزے کی، حج زکات کی، اپنی وضع قطع کچھ سنت کے مطابق بنا لینے کی، تو جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں ان کی تحقیر دل میں آ جاتی ہے اکثر و بیشتر۔ یہ بھی بہت بڑا زبردست فتنہ ہے، دل میں تحقیر آ جاتی ہے اور ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تحقیر جو آ رہی ہے دین کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر دین کے خلاف, دین سے ہٹا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز با جماعت کا پابند نہیں ہے, مسجد میں نہیں آتا, یا اس کا صورت شکل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اس کی وجہ سے تحقیر دل میں آ جاتی ہے, تو بعض اوقات اس میں نفس یہ تعویل بھی کرتا ہے کہ یہ تحقیر جو آ رہی ہے یہ درحقیقت دین کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے, نماز کی, روزے کی, مسجد میں آنے کی, دین کی باتیں کرنے سننے کی, اپنی وضاقتہ دین شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر اس سے محروم ہیں ان کی تحقیر کرو. ہاں ترس تو کھا سکتے ہو, شفقت اور محبت کے ساتھ ترس کھا سکتے ہو کہ یہ بیچارہ اس کو, جیسے کوئی مالدار آدمی کسی غریب آدمی پر ترس کھائے, غصہ نہیں کرتا اس کے اوپر, تحقیر نہیں کرتا, لیکن ترس کھاتا ہے اور ترس کھا کر اس کی کچھ امداد کرتا ہے. تم بھی ترس کھاؤ اور اس کی امداد یہ کرو کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اس سے نجات دے دیجئے, اس کو راہ راست پر لے آئیے, یہ دعا کرو اس کے حق میں, نہ یہ کہ تحقیر کرو اس کی. اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ بعض اوقات ظاہری اعتبار سے تو بے شک اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن پتہ نہیں اس کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے. لہذا کسی کو بھی, کسی بھی, حضرت یہاں تک حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو یقینی طور پر افضل نہیں سمجھتا, کافر سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال موجود ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور پھر یہ مجھ سے آگے نکل جائے. تو جو بغض ہے وہ کفر سے ہے, فسق سے ہے, کافر سے اور فاسق سے نہیں ہے, اس کی ذات سے نہیں ہے, اس کی صفت سے ہے. لہذا اس کی تحقیر کرنا جائز نہیں. ایک مرتبہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ابو حنیفہ عصر اور قطب الارشاد وقت کے, وہ ایک مرتبہ مجلس میں, ایک مجمع تھا علماء کرام کا مجمع تھا, اس میں فرمانے لگے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی آخرت میں, تو جو لوگ جن کے دل میں ایمان ہوگا آخرکار جہنم سے نکال لیے جائیں گے, جن کے دل میں لا الہ الا اللہ, فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو آخر میں نکال, شروع میں سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا. پھر نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہنم میں جا کر دیکھو کہ جس کے دل میں چنے کے برابر, ایک چنے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لیا. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے, جس کے دل میں چنے کے برابر بھی ایمان پائیں گے اس کو نکال لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوبارہ جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, رائی کے دانے کے برابر, اس کو بھی نکال لائیں گے. پھر حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک نقطے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نکال لائیں گے. تو اب بتاؤ چنے کے برابر ایمان والا, جنہیں پہلے فرشتوں نے دیکھا جس میں بھی تھوڑا بہت ایمان تھا اس کو نکال لیا, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنے برابر ایمان والوں کو نکال لیا, پھر رائی کے دانے کے برابر والوں کو نکال لیا, پھر نقطے کے برابر والوں کو بھی نکال لیا, اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں اپنی لپیں بھروں گا. لپیں لپیں جانتے ہو یعنی دونوں ہاتھ ملا کر جو چیز نکالی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی تین لپیں بھریں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے. اللہ کی لپیں اللہ تعالیٰ کی لپیں, اللہ تعالیٰ ہی جانے کیسی ہوں گی, اس کی کونہ کون جانے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تین لپیں جو اللہ تعالیٰ نے نکالی یہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کا پتہ فرشتوں کو نہ چل سکا, یہ وہ ہیں جن کے ایمان کا پتہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چل سکا. اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے ان کے ایمان کو اور اس کی بنا پر ان کو نکال لیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کسی کو کافر کہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, اولین و آخرین کے علوم کے جامع, وہ بھی ان کے ایمان کو پہچان نہ سکے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا. تو فرمایا کہ ہمیں کافر کہتے ہوئے مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی کو کافر کہتے ہوئے, کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. البتہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں بحثت فقیہ کے بحثت مفتی کے ظاہر کے مکلف ہیں, لہذا جو ضروریات دین کا منکر ہوگا اس پر فتویٰ تو لگائیں گے کفری کا کہ یہ کافر ہے, لیکن جہنمی ہے کہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے کہ نہیں ہے یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. دنیا کے احکام کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے جس پر بھی ہم فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا وہ ظاہر کے اعتبار سے لگاتے ہیں, دنیا کے احکام کے اعتبار سے لگاتے ہیں, لیکن آخرت کے احکام کے اعتبار سے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انسان کا کام نہیں ہے کہ اس پر یہ فیصلہ لگائے فیصلہ کرے. تو جب یہ بات ہے تو بھائی کس چیز پر ناز کہ اور کس بات پر تحقیر, پتہ نہیں اس کی کون سی صفت ایسی ہے اس کے اندر کون سی چھپی ہوئی چنگاری ایسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو. تو اپنی دینداری کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرنا دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے, لہذا یہ بھی کبر میں داخل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دو باتیں ہوں تو اگر اپنے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے صفت دی اچھی صفت عطا فرمائی ہے تو اس کا جو احساس دل میں ہے اس کو دل میں رکھنا یا دوسروں سے بیان کرنا میں کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں, بشرطے کہ یہ دو باتیں ہوں. ایک یہ کہ میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے جب چاہے سلب کروا لے, اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کسی کی بھی تحقیر دل میں نہ آئے, اور جب تحقیر دل میں نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر زبان پہ بھی نہیں آئے گی. اگر دل میں نہیں ہے تحقیر تو زبان پہ بھی نہیں آئے گی, اور اگر دل میں تحقیر ہے تو کسی نہ کسی وقت زبان پر آ جائے گی, کسی نہ کسی وقت اس کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو جائے گا جو حقارت آمیز ہوگا, کسی نہ کسی وقت اس کا تذکرہ آپ کریں گے تو تذکرہ کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نکل جائے گا جو تحقیر آمیز ہوگا, اور یہ لفظ نکل جانا یہ بلا ہے بہت بڑی اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اگر ایسا لفظ تحقیر کا نکل گیا تو کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ بھی ایسا کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا, اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ نگاہ کے گناہوں میں ایک گناہ بہت بڑا گناہ یہ ہے, نگاہ کے گناہوں میں ایک یہ ہے کہ کسی پر حقارت کی نظر ڈالنا چاہے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا, زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن نگاہ ڈالی حقارت کی, حقارت آمیز نگاہ ڈالی اس کو, یہ نگاہ کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور اگر زبان سے کہہ دیا الحمد للہ تو یہ دوسرے کی دلازاری ہوئی اور اپنے لیے اپنے تکبر کا شاخسانہ ہوا. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں کو جن کے ساتھ کچھ ماتحت لوگ لگے ہوئے ہیں, یعنی رسمی اعتبار سے کوئی ہمارا ماتحت ہے, ہم اس کے افسر ہیں اور وہ ہمارا ماتحت, تو اس کو اس کے اندر بھی یہ بات کہ چونکہ میرا ماتحت ہے لہذا یہ مجھ سے فروتر ہے, مجھ سے میں اس کو میرے سے یہ نیچا آدمی ہے اور چھوٹا ہے, یہ خیال آنا یہ تحقیر کا خیال ہے جو درست نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مراتب بنا دیے ہیں لوگوں کے آسانی اور سہولت کے لیے کہ ایک کو امیر بنا دیا اور ایک کو مامور بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبے پیدا فرمائے ہیں تقسیم کار کے لیے, آسانی اور سہولت اور نظم اور انتظام پیدا کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ امیر اپنے آپ کو مامور سے بڑا سمجھنے لگے اور امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کی تحقیر کرنے لگے, اپنے ماتحتوں کی تحقیر کرنے لگے. نہیں, بلکہ اپنے طرز عمل سے یہ بات واضح رکھے کہ وہ میرے ماتحت ضرور ہیں لیکن کچھ پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیسا معاملہ ہے. سید القوم خادمہم, یہ سمجھے کہ کسی قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ بھی ان کا خادم ہوتا ہے, اصل میں خدمت کرنے والا ہوتا ہے. خدمت کے عنوان مختلف ہیں, طریقے مختلف ہیں, لیکن ہے وہ بھی خادم ہی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں, امیر المومنین ہیں, لیکن میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا ایک عورت کے کہنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سر جھکا لیتے, اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ افسوس کہ ابن خطاب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ باتیں بھی حاصل نہ کر سکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچوں نے حاصل کر لی تھی. یہ بھی فرمایا. تو بے شک ایک امیر ہے ایک مامور ہے, لیکن اس کے باوجود فرق مراتب کو فرق مراتب کی حد تک رکھے, اس کو تحقیر کے انداز میں پیش نہ کرے, تحقیر کے انداز میں نہ سمجھے, کچھ پتہ نہیں اس کا درجہ کتنا ہو. تو یہ فرق ہے. اور بعض اوقات اسی فرق مراتب کے اندر کسی کو تنبیہ کرنے کی اور تعدیب کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. باپ ہے بیٹے کو تنبیہ کرنی پڑتی ہے, استاد ہے شاگرد کو کرنی پڑتی ہے, افسر ہے ماتحت کو کرنی پڑتی ہے, لیکن اس تنبیہ کے اندر بھی صرف ضرورت کی حد تک اس کو رکھے, اس میں حد سے نہ بڑھے, اور اس وقت بھی یہ سمجھے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ بھی اس کی خدمت کر رہا ہوں اور ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہوں جو میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے, ورنہ کچھ پتہ نہیں یہ مجھ سے کتنا افضل ہو. حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے یہاں تو بڑے قوانین ہوتے تھے نا خانقاہ کے اندر, اور اگر کوئی شخص جو اصلاح کا طالب بن کر آیا ہے اس کو ڈانٹ وانٹ بھی پڑتی رہتی تھی, اس کو تنبیہ بھی بہت ہوتی تھی. تو لیکن فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو عین اس وقت جب کہ اس کو ڈانٹ رہا ہوں میرے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شہزادہ ہو اور بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ. بادشاہ کیونکہ شہزادے نے کچھ غلطی کی جو بادشاہ کو ناگوار گزری اور اس کی سزا کے طور پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں, اور کوڑے لگوا رہا ہے کس سے؟ جلاد سے. تو جلاد شہزادے کو کوڑے لگاتا ہے, لیکن اس وقت میں بھی اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں، درجہ اسی کا بڑا ہوا ہے لیکن میں جلاد ہوں، تو جلاد لیکن مجھے حکم ہے اس واسطے مار رہا ہوں اس کو. اور یہاں بھی دیکھتے ہو گے کہ یہ سیکورٹی آفیسر کھڑے، سیکورٹی کے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو وہ تلاشی لیتے ہیں، بڑے بڑے صاحب منصب لوگوں کی تلاشی لینے کا ان کو حکم ہوتا ہے، تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں اس شہزادے سے یا اس وزیر سے یا اس صاحب منصب سے میرا منصب بڑا ہوا ہے کیونکہ میں تلاشی لے رہا ہوں اس کی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ذمہ ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے، وہ ادا کر رہا ہوں، باقی درجہ اسی کا بڑا ہوا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں یا اس کو تنبیہ کرتا ہوں تو اس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ میں جلاد ہوں اور یہ شہزادہ ہے، اور چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، اس لیے اس کو اس کی تعظیم کر رہا ہوں، میرا فریضہ ہے اس کو ادا کر رہا ہوں. اس کی تحقیر دل میں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ صفت ہم کو بھی عطا فرما دے کہ بزرگوں سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کا جب برتاؤ ہوتا ہے لوگوں سے تو وہ برتاؤ میں یہ رنگ آ جائے کہ اس میں تکبر نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں اپنی بڑائی نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی عطا فرماتے، پھر وہ تکبر کی بلا سے نکل کر وہ ایک اعتدال اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اعتدال کے ذریعے اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں. تو اگر اپنی کوئی صفت اچھی نظر آ رہی ہے تو بس دو کاموں کا اہتمام، ایک یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھے، اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، اور اس پر شکر ادا کرتے رہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہا، یہ تجربے کی بات ہے کہ شکر گزار بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہی ادا کرتا رہے انشاءاللہ وہ تکبر سے محفوظ رہے، کیونکہ جو نعمت ملی اس پر اللہ کا شکر، یا اللہ آپ کا شکر آپ نے عطا فرما دیا، میرا کمال نہیں تھا آپ نے عطا فرما دیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہدایت فرما دی، ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے اندر نہیں تھا کہ ہم اس پر. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے جو اپنے سے بظاہر کمتر نظر آ رہا ہے اس کی تحقیر نہ ہو، اس کی کسی طرح بھی نہ نگاہ اس کے اوپر تحقیر کی پڑے، نہ دل میں تحقیر آئے، نہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو تحقیر آمیز ہو. یہ حاصل ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تکبر کی بلا سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب کا سوال پچھلی مرتبہ بھی آیا ہوا تھا، اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، تو اگلے مرتبہ ان شاء اللہ عرض کریں گے. ہاں اگلے اتوار کو بھائی مجلس نہیں ہوگی، ایک اتوار کا ناغہ رہے گا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے کھلے چھپے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی متعلقین احباب سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اے اللہ استغفار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہم کو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے کسی دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ پرچہ آیا ہے کہ سید مطلوب علی صاحب جو اس مجلس میں ہمیشہ اکثر شریک ہوا کرتے ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو ان کی مکمل مغفرت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. ہمارے دارالعلوم کے ایک طالب علم کے امام آزاد بھائی محمد عارف کا آئندہ دن آپریشن ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس آپریشن کو کامیاب فرما. اور یا اللہ ہم تمام حاضرین حضرات کے اور متعلقین، یا اللہ جو کسی بیماری میں گرفتار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بیماریوں کو صحت و عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ تبدیل فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا
یہ علمی و دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے آغاز و مناصب www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب منتظر، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب منتظر، اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھری صاحب منتظر کی ہفتہ اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی، اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مقاصد یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.